خطاب فرماتے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالی.
آج تاریخ انسانی کا وہ عظیم دن ہے جس کی رہی تاریخ میں کوئی دوسری نہیں ملتی. ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے اس نقشے پر آئے کیجیے کہ ایک انسان مکہ معظمہ کی وادی میں جو پہاڑوں سے کھڑی ہوئی تھی اور جس میں آس پاس دور دراز کہیں کسی آبادی کا مقام نہ تھا, وہاں اپنے ایک اکلوتے بچے کو لے جا کر اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پانی کا ایک مشکوزہ اور ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اس کے پاس رکھ دیتا ہے. جب وہ وہاں پہ پلٹنے لگتا ہے تو اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں, اس بچے کو کہاں چھوڑے جا رہے ہیں, مگر وہ خاموشی کے ساتھ چلتے جاتے ہیں. آخرکار وہ پوچھتی ہے کیا خدا کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں خدا کے حکم سے ایسا. اور اس سمے وقت کی طے پر اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی خاتون ہیں یہ سننے کے بعد کہ خدا کے حکم سے ایسا کیا جا رہا ہے, کوئی فکر کسی پریشانی کسی اطراف کا اظہار نہیں کیا اور اس سمے میں بیٹھ گئے. جب پانی کا بچیا بھی ختم ہو گیا اور ہڈیاں بھی ختم ہو گئی اور نوبت خاتون پر آئی اور بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو وہ خاتون اٹھتی ہیں اور جا کر کفا مروا کے درمیان دوڑنا شروع کیا. اس خیال سے کہ شاید کوئی انسان نظر آئے تو اس سے معلوم ہو کہ پانی کہیں مل سکتا ہے نہیں, اس وقت ان کو یکایک ایک آواز اس مقام پر محسوس ہوئی جہاں حضرت اسماعیل لیتے ہوئے تھے ایک شیرخا بچی. وہ دوڑ کر آئی اس جگہ پر, دیکھا کہ جس جگہ بچے کا پاؤں ہے اسی جگہ سے چشمہ نکلا. اس چشمے سے وہ بھی پانی پیتی رہی اور اپنے بچے کو نکلا دی. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر نثار ہو جانے والے باپ کی پوزیشن کیا تھی کہ جو بالکل اللہ کے بھروسے پر ایک انسان وادی میں ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی کو لے جا کر چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کفار بچے کو وہاں سے, اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیاوی اسباب موجود ہیں یا نہیں تھے, کہ سب سے بڑا مسبب الاسباب موجود ہے جس کے حکم سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر یہ ہے کہ وہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کے پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں. اندازہ کیجیے کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے والی عمر 8-9 برس کی ہو سکتی ہے, 7-8 برس کی ہو سکتی ہے. بہرحال بچہ اس کو تیار ہوا, اس عمر کو پہنچا کہ باپ کا بچے بازی بن سکے. اس وقت اشارہ ہوتا ہے کہ اسے قربان کر دو. خواب الفاظ میں یہ حکم نہیں ہے کہ اسے قربان کر دو, خواب میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اسے قربان کر رہے ہیں, یعنی حکم کے الفاظ میں نہیں, صرف ایک کھیل دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچے کو قربان کر. نبی کا خواب ان کے وحی کی نوعیت رکھتا ہے, اس لیے اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بیٹے کی میرے اکلوتے بیٹے کی قربانی مانی جائے. اس بیٹے کی جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے, اشارہ یہ ہے کہ اس کو قربان کرا. کوئی ذرہ برابر اس طرح ان کے دل میں پیدا نہیں ہے, جس کی کیوں ہے وہ مانگ رہا ہے. ہم کرے تو وہ کرے جو اپنی چیز سمجھ رہا ہے, لیکن جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا کے دل کی چیز ہے, خدا ہی مانگ رہا ہے تو حاضر ہے. مگر اب بیٹے کا امتحان شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تمہارا کیا خواب ہے؟ اب بیٹا جان رہا ہے کہ میری قربانی کا ارادہ ہے, اور وہ کہتا ہے یا ابت اے ماں تو اے والد ماجد, اے میرے ابا جان, جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ صبر آپ اس پر عمل کریں, آپ میرے صابر کا باپ کا یہ حال ہے. اس درجے کا باپ کے جو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے صرف اللہ کے اشارے پر تیار. بیٹے کا یہ حال کہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میری قربانی مانگ رہا ہے, تو وہ فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے آپ صابر پائیں گے, جو کچھ حکم ہے وہ شامل کی. اب اس کے بعد اس کے بچے کو لے جاتے ہیں ٹھیک اسی مقام پر جہاں اب مینا میں قربانیاں ہوتی. یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے کو لے گئے. اس خیال کی شہر سے شرط اٹھائی گئی, اس خیال سے لے گئے کہ ماں کے سامنے یہ کام کرنا زیادہ تکلیف دہ ہوگا, اس وجہ سے بچے کو اٹھا کر لے گئے اپنے ساتھ, اور وہاں جا کر قربانی کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیا آ گیا اور حکم دیا گیا کہ تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا, اب اس بیڑے کو قربان کر. کیونکہ اشارہ یہ تھا کہ قربان کر رہے ہیں, اشارہ یہ نہیں تھا کہ قربان کر دیا. اس لیے جب وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو منشا پورا ہو گیا. اگر یہ اتنی دیا گیا ہوتا کہ بیٹے کو قربان کر دے تو حضرت ابراہیم فتن پروا نہ کرتے اس بات کی کہ کیا میرے دن پر گزرے گی بیٹے کو قربان کرنے میں, اور اسماعیل فتن اس کی پروا نہ کرتے کہ ابھی دنیا میں کچھ دیکھا نہیں ہے کہ خدا گراہ میں قربان. جو کچھ مقصود تھا وہ یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ اپنی دنیا میں ابھی کوئی چیز سے قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اس کے لیے تیار ہے. اب اس کے بعد تیسرا منظر سامنے آتا, حضرت اسماعیل جوانی کی عمر کو پہنچ گئے, حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے, کیا تم میں اس میں میرا ہاتھ بتاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ضرور, کیونکہ باپ بیٹے میں مل کر پتھر دھو دھو کر لا کر کھانے کا بات ہے, جس کی کوئی شک نہیں. دیواروں بھی اس سے زیادہ اونچی نہیں تھی کہ پتھر لا کر اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم جہاں تک دیوار اونچی کر سکتے تھے وہاں تک اس کو اونچا کر دیا. اتنی اونچی عمارت نہیں تھی جیسی کہ اب ہمیں کہا جاتا ہے, بلکہ صرف اتنی تھی کہ سوا قد حرم سمجھ لیجیے یا ڈیڑھ قد حرم سمجھ لیجیے. وہ پتھر وہی ہے جس سے آج مکان ابراہیم کا آیا, اس کو محسوس کر دیا گیا ہے اور اس پتھر کا حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ابتدائی عمر میں خلافہ شناسوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قدم اور اس پتھر پر جو قدم ہے جو مکان ابراہیم کا ہے بالکل ایک دوسرے کے مشاہدے اور عبادت. یہ عمارت ایک جنگل میں بنائی جاتی ہے, جو سلطان وادی میں بنائی جاتی ہے, اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس کا حج کرو. یہ اعلان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اس کی سدائے باز دس آج تک سننے میں انسان وادی میں ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے. کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا یہ عمارت جو اس جگہ بنائی جا رہی ہے اس عمارت کو یہ مقبولیت حاصل ہوگی کہ 2500 برس تک سارا ملک عرب کے چک کر آئے گا اس کی طرف, اور اس کے بعد 1500 برس کے برابر دنیا کے ہر حصے کے لوگ گورے اور کالے اور گرو اور سفید سب کے سب ہر علاقے سے دنیا کے ہر کونے سے چلے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ اب 19 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچ گئی ہے جو خانہ کعبہ کی بات ہے. یعنی یہ کھلی ہوئی علامت ہے اس قوم کے مضمون بارگاہ الہی ہونے کی. کون سا سارا کبھی کسی جنگل میں جا کر کوئی جھوٹھی بنا کر دیکھے بکارے کتنے آدمی آتے ہیں, کوئی بڑا سے بڑا لیڈر بھی اگر ایسا کرے تو یہ نوبت نہیں آ سکتی. دنیا بھر کے لوگ کھس کر اس کی طرف آئے, وہاں سلطان دعبان میں یہ کام کیے جاتا ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صاحب کرو, اور پھر جو اس کی طرف خلق خدا کا رجوع ہوتا ہے تو برابر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ حج اسی کی یادگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مدینے آپ سے سیکھ لے گئے تو مدینے کے مسلمانوں کو جن میں مہاجرین بھی شامل تھے اور انصار بھی شامل تھے یہ بات سب کھل رہی تھی کہ دشمنان اسلام نے ہمارے لیے خانہ کعبہ کا راستہ ہی بند کر دیا, ہم نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے. ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ عمرے کے لیے گئے اور وہاں ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں اب بھی آ رہے ہو عمرے کے لیے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر تم نے ہمارا یہ راستہ بند کیا تو ہم تمہارا شام کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیں. یہ گویا اعلان کرنا. اس کے بعد فتح مکہ تک مسلمانوں کے لیے حج کا راستہ بند تھا, نہ عمرے کے لیے جا سکتے تھے نہ حج کے لیے جا سکتے تھے, نہ مکے کی زیارت کر سکتے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ عید الاضحیٰ منانے کی ہدایت کی, یعنی ٹھیک اس وقت جب کے لوگ حج کر رہے ہیں اس وقت تم بھی ایک خدا کی عبادت کرو اور تم بھی وہ قربانیاں جو جہاں ہوتی ہیں وہ قربانیاں یہاں کرو, تاکہ تمہیں یہ تسکین ہو کہ اگر ہم حج سے نہ جا سکے اور منا میں قربانی نہ دے سکے تب بھی ہمیں یہ موقع نصیب ہو رہا ہے کہ ہم کس اور اللہ کی عبادت کریں اور اسے اللہ کے راہ میں قربانی کریں. یہ ہے گویا اس نقصان کا بدل جو ان لوگوں کو پہنچ رہا تھا جنہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانے کا راستہ بند کر دیا گیا. لیکن فتح مکہ کے بعد بھی یہ بقرعید جاری رہی اور اس کا حکم ہمیشہ کے لیے رہا, اس لیے کہ ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص کو حج نصیب ہو جائے. اس لیے جو لوگ کے حج کے لیے نہ جائیں یا نہ جا سکیں وہ جہاں بھی ہیں وہاں وہ عبادت کریں اللہ کی اس روز, وہ رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں تاکہ حجات کے ساتھ وہ بھی ایک طرح سے شریک ہو جائیں اور ان کو یہ تسلی نصیب ہو کہ اگر کہ ہم حج سے محروم رہے لیکن کم از کم یہاں ہم کو عبادت اور قربانی کا موقع ملے. اس قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بین ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی نہ ہو, اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتا, اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ قربانیاں کرتے تھے وہ لے جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر اس خون کو لپیٹتے تھے جو قربانی سے نکلتا تھا اور گوشت اور کھال اس پر لے جا کر ڈالتے. یہ غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم شان اور اتنی اصولی بات فرمائی کہ اللہ کو گوشت کھال کوئی نہیں پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اگر وہ گوشت. یہ اصول تمام عبادات کے معاملے میں عام ہے. ایک ہوتی ہے سیل کی اور ایک ہوتی ہے وہ روح جو سیل میں کام کر رہی ہے. نماز کی شکل یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں, تقدیر کا یما کر کے ہاتھ باندھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, قعدے میں بیٹھتے ہیں, یہ نماز کی شکل اور حیات ہے. اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ موجود نہیں ہے, اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی نہیں کر رہا ہے, اس میں اگر اللہ کے غافل ہے, اس کی فرضیت کا کوئی احساس اس کو نہیں ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے انداز اور خیانت نہیں کر رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ ایک بیکار کام وہ کر رہا ہے اور یہ تمہاری اٹھک بیٹھک خدا چاہنے کو ہے. دیکھیے کیا چاہیے, یہ تمہارا ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے سبق کو بے نصیب کرنا, ایسے ہی معاملہ روزے کا ہے. یہ روزے کی شکل یہ ہے کہ آدمی کھلی اور صبر سے لے کر اور روزے آفتاب تک نہ کچھ کھائے نہ پیے. یہ شکل ہے اس فیل کی. دوسرا اگر اس فیل کے اندر تقوا موجود نہیں ہے, اس فیل کے اندر اللہ کے لیے اپنی وہ پر پیاس کو رد کرنا نہیں ہے, اس فیل کے اندر اگر کوئی اور جذبہ کام کر رہا ہے کہ میرے صحت درست ہو جائے گی اس سے, یا میرا وزن کم ہو جائے گا اس سے, اس طرح کی اگر کوئی چیز اس کے اندر کام کر رہی ہے تو یہ وہ پر پیاس اللہ سے نہیں پہنچے گا, اللہ کو تو وہ تقوا پہنچے گا جس کے اندر کام کر رہا ہے. ایسے ہی معاملہ اس قربانی کا بھی ہے, یہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوا پہنچتا ہے جس کی بنا پر آدمی قربانی کر رہا ہے. اگر وہ تقوا نہیں ہے تو قربانی کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے, اس خون کا اور گوشت کا کوئی فائدہ نہیں. تقوا سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے اور وہ کام کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوش نہیں ہے. اگر ایک آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے, اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کا خواہش مند ہے, اگر ایک آدمی وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کے نہ کرنے پر اللہ کی ناراضی ہوگی, تو یہ تقوا. اس تقوا کے ساتھ اگر آپ عید کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں تو یہ سب اللہ کے یہاں مقبول ہے, اس کا بہت بڑا اجر ہے, جس اجر کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے سزا رکھا ہے اپنے اندر. لیکن یہ چیز نہ ہو اس کے بعد آپ کو یہ اعمال دیتا ہے. بس یہ تین باتیں ہیں جن کو آپ کو مدعو رکھنا چاہیے, کیونکہ آج کا دن ہوتا ہے جبکہ ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جا کر جلدی سے قربانی کرے, اس طریقے سے ہم آپ کو متأثر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نماز اور ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے اور ان کا اجر ہم کو عطا فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ ہدایت دے جن کی غلطیوں اور جن کی نادانیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ناکامیاں پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سالے حکومت عطا فرمائے, ایک سالے نظام تعلیم عطا فرمائے, ایک سالے معاشرہ ہمارے اندر پیدا ہے تاکہ اسلام کی جو سوئیں ہمارے اندر نشو نما پا سکے, جس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اور اپنا رسول.
وزٹ tasqueer.org